بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد رضوی زاویہ نگاہ کے ساتھ۔ آج کے اس پروگرام میں ہم گزشتہ ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ لیں گے اور پروگرام کے آخر میں ایک معزز مہمان سے خاص موضوع پر گفتگو بھی ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ آخر تک ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
ماہرین کی کونسل کے ارکان سے رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب۔ شامی بچے داعشی دہشت گردی کا شکار۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت سدھارنے کی اپیل۔ بحران یمن کے پرامن حل کے لیے تحریک انصار اللہ کی کوشش۔ اسرائیلی جرائم اور بحران غزہ میں شدت۔
جی ناظرین، آج کے پروگرام میں شامل موضوعات آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ پچھلے دنوں رہبر انقلاب اسلامی نے مجلس خبرگان کے اراکین سے ملاقات کی اور اہم نکات اس ملاقات میں بیان فرمائے۔ اس وقت ہم ایک تبصرہ اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔
رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ماہرین کی کونسل مجلس خبرگان کے سربراہ اور اراکین کے ساتھ ملاقات میں ملک کے اعلی حکام، فیصلہ سازوں اور فیصلہ کرنے والوں پر عالمی سامراجی محاذ کی جانب سے اپنی من پسند ادویات اور اصطلاحات مسلط کرنے کی غرض سے کی جانے والی بھرپور کوششوں اور زبردست پروپیگنڈے کی جانب اشارہ کیا۔ آپ نے واضح کیا کہ تسلط پسند طاقتوں کی لغت میں دہشت گردی اور انسانی حقوق جیسی اصطلاحات خاص معنی و مفہوم رکھتی ہیں۔ ان کی لغت میں یمن کے عوام پر مسلسل 6 ماہ سے جاری جارحیت اور غزہ کے مظلوم عوام کا قتل عام دہشت گردی نہیں ہے، اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے والے بحرینی عوام کی سرکوبی انسانی حقوق کی خلاف ورزی شمار نہیں ہوتی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس صورتحال کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تسلط پسند طاقتوں کی لغت میں لبنان اور فلسطین کی تحریک مزاحمت کی جانب سے اپنا جائز دفاع دہشت گردی شمار ہوتا ہے، جبکہ امریکہ کے قریبی اور ظالم ممالک کے اقدامات انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے زمرے میں نہیں آتے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے کھل کر فرمایا کہ ایران کے جوہری سائنسدانوں کا قتل، جس کا صہیونیوں نے تقریباً کھلے بندوں اور بعض مغربی ملکوں نے اس اقدام کی حمایت کرنے کا اعتراف کیا ہے، دہشت گردی شمار نہیں ہوتا۔ ایران کے عوام دشمنوں کی دھمکیوں اور پابندیوں کے باوجود اپنے ایمان کے بھروسے اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے اور اپنے حقوق کے دفاع، نیز دنیا کے دیگر مظلوموں اور مسلمانوں کی حمایت جیسے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے ترقی و پیش رفت کی منزلیں طے کر رہے ہیں۔ اس راستے میں ایران کی جانب سے اپنے جوہری حقوق کا دفاع تسلط پسند طاقتوں کے مقابلے میں ایرانی قوم کی استقامت و پائیداری کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کے حوالے سے پارلیمنٹ کے کردار پر بھی زور دیا۔ آپ نے واضح کیا کہ ایٹمی معاہدے کا جائزہ لیے جانے کے طریقہ کار اور اسے قبول یا مسترد کرنے کے بارے میں آپ پارلیمنٹ کو کوئی مشورہ نہیں دیں گے، اور یہ عوامی نمائندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بارے میں خود کوئی فیصلہ کریں۔ البتہ آپ نے پابندیوں کے دائرے کو محفوظ رکھنے کے بارے میں امریکی حکام کے بیانات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ہم نے مذاکرات کے دوران بعض معاملات میں لچک کا مظاہرہ کیا ہے اور بعض مراعات دی ہیں تو صرف اس لیے کہ پابندیاں ختم کی جائیں، ورنہ ہمیں مذاکرات کی کیا ضرورت تھی۔ ہم اپنا کام جاری رکھتے اور ہم تھوڑے ہی عرصے میں 19,000 سینٹریفیوج مشینوں کی تعداد بڑھا کر 50,000 سے 60,000 تک لے جا سکتے تھے، اور ہم یورینیم کی 20% افزودگی کا سلسلہ بھی جاری رکھتے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ اگر پابندیاں ختم نہ ہوئیں تو پھر معاہدے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہٰذا یہ معاملہ پوری طرح سے واضح ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ دباؤ کا یہ سلسلہ بھی ایرانی قوم کے خلاف دشمن کی سازشوں اور مہازارائی کا ایک حصہ ہے، جس کا مقصد اس قوم کو آگے بڑھنے سے روکنا ہے۔ اور چنانچہ آپ نے کھل کر فرمایا کہ تسلط پسند طاقتوں کی ایران سے دشمنی کوئی سراب نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے۔ حکومت امریکہ اور وائٹ ہاؤس کی حمایت کرنے والی صہیونی کمپنیاں اور کارٹل اس کی واضح مثالیں ہیں۔ خطے کے بارے میں امریکی حکام کے مشکوک بیانات ایک ایسی کرالنگ موومنٹ کی خبر دے رہے ہیں جو مغرب کی جانب سے چلائی جانے والی پروپیگنڈا مہم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران کو کشیدگی اور ہرج و مرج کی جانب دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی بنیاد پر رہبر انقلاب اسلامی شروع ہی سے حکومت اور عوام کو دشمن کی سازشوں سے ہوشیار رہنے کی تلقین کرتے چلے آئے ہیں، اور آپ کے حالیہ خطاب کا مقصد بھی اس معاملے کی جانب ایک بار پھر حکام اور عوام کی توجہ دلانا تھا۔
ناظرین، ترکی کے ساحل پر ایک معصوم بچے کی لاش ملنے کے بعد شام کے بحران کے حوالے سے مزید المناک پہلو سامنے آئے ہیں اور دوست اور دشمن دونوں کے چہرے عیاں ہو گئے ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ۔
ترکی کے مشہور ساحلی تفریحی مقام پر بہہ کر آنے والے ایک معصوم بچے کے بے جان جسم نے ہر دیکھنے والی آنکھ کو اشکبار اور دلوں کو لرزا دیا ہے۔ یہ لاش انسانی حقوق کے علمبرداروں کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے۔ سرخ ٹی شرٹ اور نیلی نیکر پہنے اعلان کردی نامی بچہ ان 12 شامی پناہ گزینوں میں سے ایک ہے جنہوں نے یونان پہنچنے اور وہاں ایک بہتر زندگی کے حصول کے لیے سمندر میں موت کا سفر کیا اور کشتی ڈوب جانے کے باعث جان کی بازی ہار گئے۔ پھر اس کی اور اس کے 5 سالہ بھائی کی لاش ترکی کے تفریحی ساحل بدروم کے کنارے پر پڑی ملی۔ 5 دیگر بچوں اور ایک خاتون سمیت 12 دیگر افراد کی لاشیں سمندر سے نکالی گئیں اور 15 افراد کو زندہ بچا لیا گیا، جبکہ 3 کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ کمسن بچے اعلان کردی کی بے جان لاش کی دل خراش تصاویر عالمی ذرائع ابلاغ خاص طور سے مغربی میڈیا کی سرخیوں پر چھا گئیں، جسے ان دنوں پناہ گزینوں کے ایک ہجوم کا سامنا ہے۔ 5 سال سے جاری بحران اور جنگ کے نتیجے میں اپنے ہی ملک میں دردر کی ٹھوکریں کھانے والے شامی باشندے جان بچا کر ہمسایا اور یورپی ملکوں کی جانب فرار ہونے پر مجبور کر دیے گئے ہیں، لیکن ان ممالک میں بھی انہیں چین نصیب نہیں ہو رہا اور سرحدی علاقوں میں پڑے ہوئے ان لوگوں کو ایک جانب یورپی ملکوں کی پولیس اور دوسری جانب انتہا پسند گروہوں کے تشدد کا سامنا ہے۔ کینیڈا کے وزیراعظم اسٹیفن ہارپر نے ایک پریس کانفرنس کے دوران وعدہ کیا ہے کہ آئندہ انتخابات میں کامیابی کی صورت میں ان کی حکومت 20,000 شامی پناہ گزینوں کو ملک میں بسائے گی۔ ہارپر کا کہنا تھا کہ کینیڈا کو دیا جانے والا پناہ گزینوں کا کوٹا انسانی بحرانوں اور شامی عوام کے رنج و علم کے خاتمے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزینہ نے جنگ اور تشدد کے نتیجے میں فرار ہونے والے لوگوں کی تعداد 4 ملین سے زیادہ بتائی تھی۔ انتونیو گوترس کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے دور کا انتہائی بدترین انسانی بحران ہے۔ اکثر شامی پناہ گزین ملک میں جاری بدامنی میں شدت کے باعث یورپ کی جانب فرار ہونے کے لیے بحیرہ روم کو عبور کرنے کا خطرہ مول لیتے ہیں، اور اس دوران ان میں سے بہت سے افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب شامی پناہ گزینوں کی تعداد 4 ملین تک پہنچ گئی ہے تو اندرون ملک بے گھر ہونے والوں کی تعداد میں بھی زبردست اضافہ ہوا ہے، اور یہ تعداد اب 7 ملین کی حدوں کو چھو رہی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق شام کی تقریباً آدھی آبادی بدامنی کے آغاز سے اب تک اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق ترکی میں تقریباً 8 لاکھ شامی شہری پناہ لیے ہوئے ہیں۔ 12 لاکھ افراد نے لبنان میں، جبکہ 6.5 لاکھ کے قریب اردن میں پناہ لے رکھی ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے پناہ گزینہ کا کہنا ہے کہ شامی پناہ گزینوں کا معاملہ پچھلے 25 برس کے دوران رونما ہونے والا سب سے بڑا انسانی بحران ہے۔ سن 2011 سے اب تک 2 لاکھ سے زائد افراد مغرب، ترکی اور بعض عرب ملکوں کی جانب سے شام میں بھڑکائی جانے والی اس جنگ کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔
ناظرین، اور اب ایک اور موضوع۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی صورتحال سے متعلق مختلف قسم کے خدشات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے، اور اس سلسلے میں مسلم قیادت کی جانب سے جو بیانات سامنے آتے رہے ہیں وہ بھی قابل توجہ ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے جناب قاسم رسول الیاس صاحب سے رابطہ کیا اور اس بارے میں ان کی رائے جاننا چاہیے۔ ملاحظہ کیجئے ان کا یہ انٹرویو۔
دیکھیے، جہاں محترم نائب صدر جمہوریہ کی بات ہے، وہ انہوں نے بالکل صحیح بات کہی ہے کہ یہ جو حکومت مرکز میں آئی ہے اس نے یہ نعرہ دیا تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ نعرہ جو ہے اس وقت تک بے معنی ہے جب تک کہ اس میں مسلمانوں کو بھی شامل نہ کیا جائے، اور ترقی کے اس دور کے اندر اور ترقی کی ان کوششوں کے اندر مسلمانوں کو بھی ان کا جائز حق جب تک نہیں ملتا ہے، اس وقت تک کہ یہ نعرہ جو ہے بے معنی ہے، کھوکھلا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کہ سب یہ جتنے عدد شمار آ رہے ہیں 70 کمیٹی کے ذریعے سے اور اس سے پہلے کی کمیٹیوں کے ذریعے سے، یہ ایک دستاویز ہے اس بات کی کہ مسلمان جو ہے پچھلے 65 سال میں جو کوششیں ہوئی ہے اس کے اندر سب سے پچھڑا جو مسلمان جو ہے وہ سب سے زیادہ پچھڑ گیا ہے، اور اس کو ایٹ پار لانے کے لیے حکومت کو مناسب اقدامات کرنے چاہیے، افرمیٹیو ایکشن لینا چاہیے. یہ بات ان کے طرف سے کہی گئی تھی. اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے خود مسلمانوں کو بھی آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے اور مسلمانوں سے یہ کہا ہے کہ انہیں اپنی صفوں کا جائزہ لینا چاہیے. ان کے درمیان میں خود یہ جو تفریق ہے اور یہ جو گروپ بندیاں ہیں اور یہ جو اشراف و ارذال کے مسائل ہیں، اس کو انہیں خود مل کر حل کرنا چاہیے، اور ان کو بھی آگے بڑھ کر ملک کی ترقی کے لیے اور اپنے قوم کی ترقی کے لیے اپنا یوگدان دینا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی گفتگو جو تھی بہت ہی صحیح تھی، جو انہوں نے دونوں کو ان کا ذمہ داریاں یاد دلائی ہے، مسلمانوں کو بحثیت قوم کے اور ان کی تنظیموں کو ذمہ داریاں یاد دلائی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے حکومت کو بھی یعنی اس کی پوزیشن اور اس کا منصب یاد دلاتے ہوئے اس کو بھی تلقین کی ہے. اور نائب صدر جمہوریہ کا جو منصب ہے وہ ظاہر بات ہے کہ وہ دستوری طور پہ یہ منصب جو ہے وہ حکومت کو رہنمائی کرنے کا، حکومت کو راستہ دکھانے کا منصب ہے. انہوں نے بہت صحیح کیا ہے، اور اس پر جو بحثیں ہو رہی ہیں ہمارے ملک میں، خاص طور سے جو زعفرانی پارٹیاں جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ غلط ہے اور بے محل بات ہے. اور ظاہر بات ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو کہ ہندوستان کے دستور کے منافی ہو. خود مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ پچھلے 68-69 سال کے اندر سیاسی پارٹیوں نے ان کا جو استحصال کیا ہے، اب ہم مزید استحصال برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ابھی اس خوف سے کہ فسطائی اور فرقہ پرست طاقت اقدار میں آ جائیں گی، ہم اپنی سیاسی پہچان، اپنی سیاسی آئیڈینٹی اور اپنا سیاسی جو اپنی قوت جو ہے وہ برپا کرنے کی کوشش کریں گے، اور خود اس ملک میں تمام انسانوں کو انصاف دلانے کے لیے، ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے، ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے میدان عمل میں آئیں گے.
سامعین، اب رخ کرتے ہیں یمن کا، جہاں دارالحکومت سنا میں مختلف سیاسی گروپ اور تنظیمیں اجلاس کر رہی ہیں، میٹنگیں کر رہی ہیں، صلاح مشورے کر رہی ہیں تاکہ کسی سیاسی راہ حل تک پہنچے جا سکے. تصور کیا جا رہا ہے کہ آئندہ چند روز میں قومی وحدت پر مبنی حکومت کی تشکیل کا اعلان کر دیا جائے گا. ملاحظہ فرمائیے سلسلے میں یہ تفصیلی رپورٹ.
یمن کے بحران کے حل کے لیے سیاسی کوششوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سلسلے میں تحریک انصار اللہ کی قیادت سے جو بن پڑ سکتا ہے وہ کر رہی ہے. چنانچہ ایسے آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ آئندہ چند روز میں قومی وحدت پر مبنی ایک حکومت جلد ہی معرض وجود میں آ جائے گی. اطلاعات کے مطابق سوئٹزرلینڈ میں منعقدہ اجلاس میں شریک یمن کے سیاسی گروہوں نے سنا میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی یمن پر جارحیت کی مذمت کی ہے، اور کہا ہے کہ قومی وحدت پر مبنی حکومت کہ جسے عوام کے تمام طبقات کی بھرپور حمایت حاصل ہوگی، آئندہ 10 روز میں اپنے وجود کا اعلان کرے گی. سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ یمن کے حساس اور پیچیدہ صورتحال میں قومی حکومت کی تشکیل ایک بہترین اور مناسب راہ حل ہے کہ جس پر عمل درآمد کے ذریعے نہ صرف آئینی خلا کو پر کیا جا سکتا ہے بلکہ ملک کو درپیش بحران سے بھی چھٹکارا پایا جا سکتا ہے. بتایا جاتا ہے کہ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ سمیت ان تمام سیاسی جماعتوں اور پارٹیوں نے باہمی صلاح و مشورے کا آغاز کر دیا ہے جو دارالحکومت سنا کے ہوٹل مومپیک میں جاری مذاکراتی عمل میں شریک ہیں. مومپیک ہوٹل میں جاری مذاکراتی عمل میں شریک سیاسی جماعتوں کو امید ہے کہ باہمی صلاح و مشورے کے نتیجے میں آئندہ چند روز میں قومی وحدت پر مبنی حکومت تشکیل پائے گی جس میں تمام قوموں اور قبائل اور سیاسی جماعتوں کو نمائندگی حاصل ہوگی. یمن کی سیاسی جماعتوں اور مختلف پارٹیوں کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے اس نئے مرحلے میں ایک بار پھر سعودی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے یمن کی عرضی سالمیت اور قومی وحدت پر مبنی حکومت کی تشکیل پر تاکید کی گئی ہے. بتایا جاتا ہے کہ تحریک انصار اللہ نے جنیوا میں کچھ عرصہ قبل انجام پانے والے مذاکرات میں کھل کر ہر اس تجویز اور منصوبے پر بات چیت کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا تھا، جس کے ذریعے یمن میں جاری انسانی المیہ کی روک تھام کرنے کے ساتھ ساتھ کسی سیاسی راہ حل پر پہنچا جا سکے. تاہم یہ بات واضح تھی کہ سعودی عرب کو ایسے کسی سیاسی راہ حل میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ اب ہے. جنیوا مذاکرات کے اس سے قبل کے ادوار میں بھی یہ بات کھل کر سامنے آ چکی تھی کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادی یمن کے بحران کو سیاسی طریقے سے حل کرنے پر مائل نہیں ہیں، اور اس چیز کو سعودی حمایت یافتہ یمنی گروہوں کے بیانات میں بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ چنانچہ سب نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے اقدامات سے مذاکراتی عمل کو ناکامی سے دوچار کیا اور یہ مذاکرات کسی قابل ملاحظہ نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یمن پر سعودی جارحیت کے سائے میں مثبت اور مؤثر انداز میں مذاکرات کا تصور بھی محال نظر آتا ہے۔ نیز حملوں اور جارحیت کے ساتھ بات چیت سے متعلق سعودی عرب کے دعووں میں کسی قسم کی کوئی مطابقت نہیں ہے۔ ان حالات میں یمن کے سیاسی گروپ اور جماعتیں سعودی حملوں اور جارحیت کی روک تھام نیز یمن کے مظلوم اور نہتے عوام کے محاصرے کے خاتمے پر زور دیتی ہیں، اور انہیں اس بات کی قوی امید ہے کہ قومی وحدت پر مبنی حکومت کی تشکیل سے متعلق ان کی تازہ کوششیں برابر ثابت ہوں گی اور جلد ہی یمن کے بحران کا پائیدار حل سامنے آ جائے گا۔
ناظرین، ملاحظہ فرمایا تبصرہ آپ نے یمن کی صورتحال پر۔ اور اب ہمارے پروگرام کا آخری موضوع، جی ہم، غزہ کی صورتحال۔ مسلم امہ کو درپیش مسائل اور جو اس علاقے کی بحرانی صورتحال ہے، اس میں اسرائیل نہایتی خاموشی کے ساتھ بند لائٹوں کے ہمراہ غزہ میں اپنے اہداف کو پورا کرنے کے درپے ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب گلشن نقوی صاحب کو۔ گلشن نقوی صاحب، خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو۔
جی شکریہ آپ کا۔
گلشن نقوی صاحب، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ اس وقت پوری دنیا کی نظریں یمن پر لگی ہوئی ہیں، یمن کے بحران پر ہیں یا شام کے بحران پر، اس دوران اسرائیلی حکومت جو ہے وہ نہایت ہی خاموشی کے ساتھ غزہ میں اپنے دیرینہ اہداف حاصل کرنے کے درپے ہے، اور یہ تک اطلاعات ہیں کہ آئندہ چند برسوں میں ممکن ہے کہ غزہ کا بحران اس حوالے سے ختم ہو جائے کہ وہاں کوئی موجود ہی نہیں رہے گا۔ کیا کہیں گے آپ اس پر؟
جی، اس سلسلے میں اقوام متحدہ کے ایک ذیلی ادارے نے رپورٹ بھی حال ہی میں جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سن 2020 کے قریب جو ہے وہ صہیونی حکومت کے جو جرائم ہیں اور غزہ پٹی کا جو محاصرہ 20-21 برسوں سے جاری ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک انسانی المیہ رونما ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ تقریباً 20-21 برسوں سے صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ کا محاصرہ مسلسل جاری ہے، تو ایک یہی چیز بہت کافی تھی میں سمجھتا ہوں کہ غزہ کے عوام کی زندگی کو اجیرن کرنے کے لیے، اور وہاں پر چونکہ نہ ادویات پہنچ پا رہی ہیں نہ بنیادی ضروریات کی چیزیں جو ہیں وہ پہنچ پا رہی ہیں، لیکن اس پر مستزاد یہ ہے کہ صہیونی حکومت مسلسل غزہ پٹی پر اپنے حملے بھی جاری رکھے ہوئے ہے، وہاں پر بمباری کرتی ہے اور دوسرے جو حملے کر کے وہاں کی بنیادی تنصیبات جو ہیں ان کو تباہ کر رہی ہے۔ صہیونی حکومت نے وہاں پانی کے ذخائر جو ہیں ان کو تباہ کر دیا ہے، ہسپتالوں کو تباہ کر دیا ہے، اسکولوں کو تباہ کر دیا ہے، تو وہاں کے بہت سارے جو بنیادی جو تنصیبات ہیں اور بہت سارے علاقے جو ہیں، حصے جو ہیں وہاں کے، وہ تقریباً تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ تو اگر یہی صورتحال جاری رہتی ہے، اور دوسری طرف سے پھر آپ دیکھیں تو وہاں پر امدادی سامان پہنچانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، وہ صہیونی حکومت کی محاصرے کی وجہ سے، تو اگر یہ صورتحال وہاں جاری رہتی ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ مستقبل قریب میں وہاں ایک انسانی المیہ رونما ہو سکتا ہے، اور اسی کی جانب اقوام متحدہ کا جو ذیلی ادارہ ہے اسی کے تناظر میں وہ رپورٹ سامنے آئی ہے۔
جی شکریہ جناب، میں آپ سے گفتگو جاری رکھوں گا۔ ڈاکٹر سعید اکبر عباس صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا ہے اسلام آباد میں۔ السلام علیکم جناب۔
السلام۔
ڈاکٹر سعید اکبر عباس صاحب، فلسطین کے موضوع پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ اس وقت جو صورتحال خطے کو درپیش ہے، بحران جو کھڑے ہوئے ہیں اسلامی امہ کے خلاف، اس کو کہا ہی جاتا ہے کہ وہ اسرائیل کو تحفظ دینے کے لیے ہے یہ سب کچھ، اور اس درمیان اسرائیل جو ہے وہ غزہ میں اپنے مذموم مقاصد کے در پہ نظر آ رہا ہے، کیا کہیں گے آپ اس صورتحال پر؟
جی بہت شکریہ، السلام علیکم۔ صورتحال ایکچولی ایسا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ ہر طرح سے ہمیں ہر وقت ناکام نظر آتی ہے۔ پچھلے بھی بہت سارے دہائیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ریزولیشن پاس ہوا اسرائیل کے خلاف، تو اسرائیل نے اس ریزولیشن کی کبھی بھی نہ تو اس کی تائید میں نہ ہی اس کے عمل پیرا ہونے میں کوئی کارروائی دی، اور دہشت گردی کرتے کرتے وہ اس انجام تک آ گیا ہے کہ اب برائے نام یونائٹڈ نیشنز نے بھی پچھلے دنوں یہ کہا کہ یہ بہت بڑا فساد ہے، آپ اس کو بند کر دیں، لیکن بات وہی ہے کہ جب تک یونائٹڈ نیشنز خود اپنے طور پر پوری طرح سے کاربند نہ ہوں اور اقوام متحدہ آپس میں متحد نہ ہوں اس بات پر کہ وہ اسرائیل میں اور غزہ کے حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو یہ حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، نہ ہو سکیں گے
جی. تو جناب اکبر عباس صاحب،
اس سارے پیرائے میں اگر اس طرف غور و فکر کریں تو یہ نظر آتا ہے کہ جتنے بھی پچھلی کوششیں تھیں مسلم امہ کی وہ بھی کاربند نہیں ہیں، چونکہ مسلم امہ جو ہے وہ خود بھی اختلافات میں نظر آ رہی ہے. عرب اسٹیٹ کہ وہ مل جل کر اس کا بہترین حل تلاش کرتے اور یونائٹڈ نیشن کو مجبور کیا جاتا، یا یورپین کنٹریز اس بات پر متفق ہوتی کہ وہ اسلام کے لیے جو امہ اسلام ہے اس کی بات کو وہ سنیں اور اس پہ غور و فکر کریں، اور اسرائیل کے معاملات کو دیکھیں کہ وہ کس حد تک دہشت گردی میں بڑھ چکا ہے، انسانیت سے گر چکی ہیں. جو بھی باتیں وہاں پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ہم روز یہ دیکھتے ہیں، لیکن سوائے اس کے کہ ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں یا ہم تنقید برائے تنقید کر کے خاموش ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جو اسلامی امہ ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرتی نظر نہیں آتی. اسرائیل اس وجہ سے بھی روز بروز اپنی کاروائیاں جو ہے وہ اور زیادہ شدت سے وہ پوری کر رہا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی بھی کاروائیاں جو ہیں وہ ہمیں سوائے وارننگز دینے کے کچھ نہیں، اور جب بھی ہم جو کچھ کریں گے یونائٹڈ نیشن آ کے بند کر دے.
جی ڈاکٹر عباس صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہاں پہ ایک مختصر سا کلپ آپ کی نظر کر رہے ہیں ہم، اس کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی گلشن عباس ناقوی صاحب سے. گلشن نقوی صاحب، فلسطین عالم اسلام کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ تھا، ہے اور رہے گا. اس مسئلے سے توجہ ہٹانے کے لیے اس علاقے میں جو مصنوعی بحران پیدا کیے گئے ہیں ان سے چھٹکارا کیوں کر ممکن ہے؟ مسلم امہ بیدار ہے، حکمراں ہیں کہ جو اپنے آقاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس قسم کے مذموم مقاصد کو آگے بڑھا رہے ہیں، گھناؤنے گیم کھیل رہے ہیں اور نہایت ہی بے دردی کے ساتھ بے گناہ انسانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟
جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود جن بحرانوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس میں وہی ممالک ملوث ہیں کہ جو صہیونی حکومت کو تحفظ فراہم کرنا چاہتے ہیں، اور خود صہیونی حکومت کا اس میں ایک بہت بڑا کردار ہے. آپ جانتے ہیں کہ شام کی قانونی حکومت کے خلاف جو دہشت گرد لڑ رہے ہیں ان کا علاج خود اسرائیل کے اندر ہوتا ہے، مقبوضہ فلسطین کے اندر ہوتا ہے، اور خود صہیونی حکومت نے یہ سازش تیار کی ہے کہ مسلم امہ یا مسلمان ممالک اور خاص طور پر وہ مسلمان حکمران کہ جن کو اپنے اقتدار کے علاوہ مسلم امہ کے مفادات کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، تو ان کو وہ خود استعمال کرتے ہیں، ان کے روابط اندرون خانہ ان کے ساتھ ہیں. تو خود یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خود اسرائیل جو ہے وہ اس سازش میں ملوث ہے، اور دوسری طرف امریکہ کی پوری حمایت جو ہے وہ اسرائیل کو ایک طرف حاصل ہے، دوسری طرف جو عناصر اور جو قوتیں مسلم امہ کے درمیان اختلافات پیدا کر رہی ہیں ان کو بھی پوری حمایت جو ہے وہ امریکہ کی حاصل ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خود یہ دہشت گرد داعش گروہ کے جو دہشت گرد ہیں، ایک طرف امریکہ نے ان کے خلاف نام نہاد اتحاد تشکیل دیا ہے ان کو ختم کرنے کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ داعش گروہ ختم ہوتا ہے، اس کا قلع قمع ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک مثبت پیش رفت ہوگی اس بات کی جانب کہ اسلامی امہ کے درمیان اتحاد قائم ہو، اور یہ جو فکری طور پر یہ بیج جو ہے فکری مسلم امہ کے درمیان اختلافات ڈالنے کے لیے جو بویا گیا ہے جی، اس کا اگر خاتمہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ مسلم امہ کے درمیان اتحاد کی طرف پیش قدمی ہو سکتی ہے جی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود امریکہ جس نے داعش مخالف اتحاد قائم کیا ہے وہ خود داعش کا سب سے بڑا سپورٹر ہے، وہ شام عراق وغیرہ میں خود ان دہشت گردوں کو ہتھیار سپلائی کرتا ہے، ان کی जो ट्रेनिंग करके उनको वहाँ पर भेजता है, उनको दूसरी हर तरह की जो खुफिया
जी गुलशन
अहमद
साहब बहुत शुक्रिया
उनकी हिमायत।
इसमें कोई शक नहीं कि दाइश के हवाले से या दहशतगर्द तंजीमों या दहशतगर्द ग्रुपों के हवाले से जो कुछ हकाइक थे वो सबके सामने बरमला हो चुके हैं, आश्कार हो चुके हैं। मैं जनाब सैयद अकबर अब्बास साहब से रابطہ करूंगा। जनाब आपसे मेरा सवाल ये है अकबर अब्बास साहब कि जैसा कि गुलशन नकवी साहब ने भी इशारा किया और सबका मानना यह है कि इस इलाके में जारी जो ये मस्नूई बहरान है उनका बुनियादी हदफ मुस्लिम उम्मा में इख्तलाफात डालकर इसराइल को तहफ़ फराहम करना है, तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा?
जी ये एक्चुअली बात हुई है कि जब हम ये देख रहे हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि हम दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं, हम देखते हैं कि वो अमन की तरफ नहीं जा रहे बल्कि वो दुनिया में फसाद के मावन साबित हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर भी जैसे नकवी साहब ने अमेरिका की बात की, तो यकीनन हमने पिछले कई दहाइयों में ये देखा है कि अमेरिका ने ख़ास तौर पर एक तरफ तो ये कहा कि जी हम फलस्तीन का मसला हल करवाने जा रहे हैं और रेजोल्यूशन लेके आते हैं और यूएन में बैठ के बातें करवाते हैं, लेकिन फिर अमली तौर पे ये देखते हैं कि अमेरिका ही उनको सपोर्ट कर रहा नज़र आता है। और ये तो पूरी दुनिया के सामने बहुत बिल्कुल वाजे हो चुका कि तमाम दुनिया में जहां मसाइल होंगे वहां यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया जाएगा या उनकी बात को सुना जाएगा या वहाँ अमली तौर पर उसे सॉल्व किया जाएगा, लेकिन जब फलस्तीन की बात आएगी तो सारे का सारा यूनाइटेड नेशन जो है वो अभी तो कई सौ रेजोल्यूशन पास कर चुका, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका की वजह से ही मैं समझता हूँ कि वो रेजोल्यूशन कामयाब नहीं होते, चूँकि सबसे बड़ा यूएन का फाइनेंसर तो अमेरिका है और उसके पीछे पीछे जो है वो यहूदी लॉबी काम कर रही है और यहूदी लॉबी ही तो इसराइल है। तो हम उनसे क्या ये समझ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो है वो फलस्तीन का मसला हल करेगी? तो ये मसला हल होता नज़र नहीं आता, ये हमें मुस्लिम उम्मा में बैठे हुए जो हमारे वो हुक्मरान हैं कि जो उम्मा की बात को नहीं समझ रहे और ना उनके मसाइल को समझकर या उनके ख्यालात को या जज्बात को लेकर वो कोई आगे काम करें, वो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजार रहे हैं और वक़्त गुजारने के लिए हुक्मरानियाँ कर रहे हैं। अगर ये लोग हकीकी तौर पर अमली तौर पर सामने आए तो अमेरिका या यूनाइटेड नेशन में मुस्लिम उम्मा या मुस्लिम ममालिक की अपनी आवाज़ इतनी ज़्यादा मजबूत और कारामद हो सकती है कि फ़लस्तीन का मसला बहुत जल्दी हल हो सकता है। तो ये मसाइल तो अब सारी दुनिया के सामने हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड है यूरोपियन कंट्रीज़ का भी और अमेरिका का ख़ास तौर पर भी, कि वो जब फ़लस्तीन का मसला आता है तो उसमें उसकी पॉलिसी और होती है और जब वो बाकी दुनिया के मसाइल का इशू होता है तो वहाँ उनकी पॉलिसी और होती है।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अकबर अब्बास साहब। गुलशन नकवी साहब, जनाब अकबर अब्बास साहब ने अपनी गुफ्तगू में इशारा किया यूनाइटेड नेशन और अमेरिका और यूरोप की वो दोगले मेयारात और दोगली पॉलिसियों और दोहरे इकदाम की तरफ। हम ये देखते हैं कि अमेरिका खुलकर ऐलान करता है कि इसराइल का डिफेंस हमारा फरीजा है, इसराइल के मफादात हमारे मफादात हैं, हर कीमत पर इसराइल को तहफ़ फराहम किया जाएगा, हर कीमत पर इसराइलियों का दिफा करेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका जो साजिशी मुज़ाकरात हैं फ़लस्तीनियों के दरमियान, फ़लस्तीनी अथॉरिटी के दरमियान, फ़लस्तीन की नीम खुद मुख्तार इंतज़ामिया और इसराइलियों के दरमियान, उसमें वो सालेसी का किरदार पेश करता नज़र आता है। किस तरीके से इसको जो है वो आप एडजस्ट करेंगे, कैसे कबूल काबिल कबूल है ये बात?
नहीं मैं
अलबत्ता मुख्तसर में जवाब चाहूँगा,
मैं ये समझता हूँ कि अमरीका जो करता कुछ और है और ज़ाहिर कुछ और करता है, अंदर कुछ और करता है। अमरीका जो है वो सालसी करना चाहता ही नहीं है, अमरीका जो है वो फ़लस्तीन को तहफ़ फराहम करना चाहता है, उसकी सारी पॉलिसियाँ और उसके सारे जितने भी एजेंडे हैं इसराइल को तहफ़ फराहम करना चाहता है। तो ये सालसी का तो एक मैं समझता हूँ कि ये इसको एक ड्रामा है, आप कहें कि अमेरिका सालसी का नाम सालसी का लेता है लेकिन सारी प्रोटेक्शन जो है वो सहूनी हुकूमत को और इसराइल को फराहम करना चाहता है। तो यही जो है उसका हम देखते हैं कि ना सिर्फ इसराइल के बारे में बल्कि दूसरी हर मौजू जो भी आप दुनिया का मौजू उठा लें तो उसमें अमेरिका का मुनाफिकाना रवैया जो है वो खुलकर सामने आता है। इसराइल के बारे में भी यही है, आप देखें कि अक्वामे मुत्तहिदा में या सलामती काउंसिल में कोई ये करारदाद भी ऐसी नहीं है कि जो इसराइल के ख़िलाफ़ पेश की गई हो और अमेरिका ने उसको वीटो ना किया हो। तो अमेरिका خود میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ خود امریکی حکومت جو ہے آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی سہونیوں کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، وہاں کے صدر جو ہیں ان پر بہت زیادہ دباؤ رہتا ہے، امریکی سہون جو
یہودیوں
امریکہ میں جو سہونی رہتے ہیں جو یہودی رہتے ہیں تو وہ بھی مجبور ہیں کہ اسرائیل کو پروٹیکشن فراہم کریں۔
بہت شکریہ آپ کا ناظرین، گفتگو تھی ہماری فلسطین کے حوالے سے، ملاحظہ فرمائی آپ نے ہمارے دونوں مہمانوں کے تاثرات اور خیالات۔ ہمیں امید ہے کہ مسلم امہ جو بیدار ہے، بیدار ہو چکی ہے اور بیداری کی طرف جا رہی ہے، مسلم حکمرانوں میں بھی انشاءاللہ بیداری آئے گی اور فلسطین اور فلسطینی عوام اپنے کھوئے حقوق کو حاصل کرنے میں یقیناً کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ بہت شکریہ صاحب،
شکریہ۔